और फिर उनका पीछा करने के लिए उनपे सितारे फेंके जाते थे, यानी शहाब साकिब की शक्ल में। अच्छा, बाज लोगों ने यहाँ पर नुजूम से मुराद आयात भी ली हैं और मवाक़े से मुराद पैगंबरों के दिल हैं, यानी ये एक और तफसीर की गई है। तो यूं फिर तर्जमा किया गया कि मैं कसम खाता हूँ आयतों के उतरने की पैगंबरों के दिलों में, और बाज ने इससे मुराद क़यामत के रोज सितारों का झड़ना लिया है, यानी जब क़यामत आएगी तो सितारे गिर पड़ेंगे, बिखर जाएंगे। फिर इसी तरह बाज ने इससे मुराद कुरान पाक का आहिस्ता आहिस्ता उतरना लिया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये कसम दरअसल गवाही की कसम है, अजमत की कसम नहीं, कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला सितारों के मवाक़े से मुतासिर हैं या उनकी अजमत के पेश नजर उसकी कसम खा रहे हैं। यानी इंसान जब अल्लाह ताला की कसम खाता है तो उससे मुराद अल्लाह ताला की अजमत का इजहार होता है कि मैं उसको बहुत बड़ा समझता हूँ, इसलिए उसको गवाह बनाता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी भी अपनी मखलूक की कसम खाते हैं तो दरअसल उसको गवाह बनाते हैं, या ये कि उसकी तरफ गौर और फिक्र की दावत देते हैं कि इस चीज की तरफ देखो, और अगर गौर से देखो तो इसमें तुम्हारे लिए इस बात को जो आइंदा आने वाली है समझने की एक बहुत बड़ी दलील पाई जाती है। तो फला उक्सिमु बिमवाक़िअ नुजूम, नहीं मैं कसम खाता हूँ सितारों के मवाक़े की, कि अल्लाह ताला ने इस वसी कायनात में सितारों का ये निजाम बेमकसद और बेगर्स पैदा नहीं किया। ये एक बहुत मजबूत निजाम है, बाकायदा एक सिस्टम के तहत है। आप जानते हैं कि कायनात में बेशुमार गैलेक्सीज हैं, कहकशाएं, उन कहकशाओं के अंदर बेहिसाब सितारे हैं, सैयारे हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब अपनी अपनी जगह पर चलते चले जा रहे हैं, कोई एक दूसरे में मुदाखलत नहीं करता, एक जाब्ते और कायदे में बंधा हुआ है। सितारे अगरचे बज़ाहिर बिखरे हुए नजर आते हैं लेकिन ये बिखरे हुए नहीं हैं, ये एक नहायत हकीमाना निजाम के तहत काम कर रहे हैं। तो जिस रब ने सितारों में एक मुनज्जम निजाम कायम किया है उसी रब ने ये कुरान भेजा है। तो कुरान पाक में भी बहुत से मजामीन तुम्हें बज़ाहिर स्कैटर्ड नजर आते हैं लेकिन वो बेरब्त नहीं, फैले हुए नहीं, बल्कि हर बात अपने खास मकाम पर है, अपनी खास जगह पर है। और इन तमाम आयात में अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने की बेहतरीन रहनुमाई अता फरमाई है तुमको। तो जिस तरह उसका कायनाती निजाम यानी सितारों का निजाम बहुत मुनज्जम है, इसी तरह इस किताब के दरमियान भी बेहतरीन तंजीम है, बेहतरीन रब्त है, और ये न तो शायरी है न कहानत है। तो कितने माने हो गए, चलिए जरा तरतीब से दोबारा देखते हैं। फला उक्सिमु बिमवाक़िअ नुजूम, बस नहीं मैं कसम खाता हूँ सितारों के मवाक़े की, उतरने की, गुरूब होने की, गिरने की। यहाँ ला का एक माना ये किया गया कि ये जायद है और बराह रास्त कसम खाई गई है सितारों के मवाक़े की, जबकि दूसरा माना क्या है कि यहाँ पर ला से मुराद नफी है किसी चीज की। और किस बात की नफी है दरअसल, कि ए अहले मक्का तुम इस कलाम को शायरी और कहानत करार देते हो, तुम्हारी ये बात दुरुस्त नहीं। देखो आसमान में फैले हुए सितारों के निजाम पर गौर करो कि किस तरह मुनज्जम तरीके से तुलू होते हैं, गुरूब होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह सुभानहु ताला जब किसी चीज की कसम खाते हैं तो दरअसल उसमें गौर व फिक्र करवाना मकसूद होता है। अगर तुम सितारों के निजाम में गौर व फिक्र करोगे तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि जिस रब ने सितारे बनाए और उनमें मुनज्जम निजाम कायम किया उसी रब ने ये कुरान भेजा, और इस कुरान के अंदर भी एक मरबूत और मुनज्जम सिलसिला है अहकामात का, ये शायरी और कहानत नहीं है। और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर मवाक़िअ नुजूम का माना क्या होगा, सितारों के तुलू और गुरूब का निजाम, उनके तुलू और गुरूब होने की जगह, उनके मदार। फिर इसी तरह दूसरा माना क्या लिया गया है इससे, कि ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं, बहुत हिफाजत के साथ उतरा है। और जब कभी जिन्नात ने वही के उतरने के मौके पर آسمانوں پہ جانے کی کوشش کی تو ستارے ان پہ ٹوٹ پڑے، یعنی شہاب ثاقب ان پہ گرے۔ تو شہاب ثاقب کا گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک کے اترنے میں بہت حفاظت سے کام لیا گیا ہے۔ بعض نے اس سے مراد قرآن پاک کا آہستہ آہستہ اترنا لیا ہے۔ پھر اسی طرح بعض کے خیال میں نجوم سے مراد آیات ہیں، اور مواقع یعنی جگہوں سے مراد پیغمبروں کے دل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے آیات اپنے پیغمبروں کے دلوں پہ اتاری ہیں۔ اور ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد قیامت کے دن ستاروں کا گرنا یا جھڑنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اصل مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہم ان مختلف مفاہیم میں اگر اس کو لیں تو اس قسم کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، یعنی تاروں کے طلوع غروب ہونے کے نظام کی، یا تاروں کے شیطانوں پہ مارے جانے کی، یا پھر وہ بلیک ہول جہاں جا کر یہ سب کچھ ضم ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہیں، اس کے منظم نظام کی دلیل ہیں، کہ یہ سب کچھ جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو فضا میں، یہ اپنے آپ سے نہیں بنا۔ ان سب ستاروں کو کس نے تھام کے رکھا ہے، اور پھر ان ستاروں کے گرنے کے باوجود تم محفوظ ہو، کیونکہ شہاب ثاقب کی جو بارش ہوتی ہے اگر وہ سیدھی زمین تک آ جائے تو ہم یہاں زندہ نہ رہ سکیں۔ تو ان کے گرنے کے باوجود ان کو سنبھالا ہوا کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو جس طرح انسان کی اس زندگی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس زمین پر، اسی طرح انسان کی آخرت کو محفوظ کرنے کے لیے اور انسان کو مکمل خسارے سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، فلا اقسم بمواقع النجوم، دیکھو مواقع النجوم کو، غور و فکر کرو مواقع النجوم میں، وہ گواہی دے رہے ہیں کس بات کی، کہ انہ لقرآن کریم، کہ یہ قرآن بہت عزت والی کتاب ہے، بہت بلند پایا کتاب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کا یہ واحد موقع ہے جہاں قسم کے لیے صرف واو کا استعمال نہیں کیا گیا، لفظ قسم استعمال کیا گیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، اور پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یقیناً وہ البتہ ایک ایسی قسم ہے جو بہت عظیم ہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ یعنی ستاروں کے گرنے یا گرنے کی جگہوں کو جو گواہ بنایا جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ جو شخص بھی، جو انسان بھی ستاروں کی ان حرکات اور ان منزلوں کی طرف توجہ کرتا ہے، غور و فکر سے کام لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ اگر کبھی اسکرین پر ہی چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہیں، یا ان کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں، یا ان کی گردش کو دیکھتے ہیں، اور کس طرح گیلیکسیز کے اندر مسلسل گھوم رہے ہیں، تو یہ سب کچھ انسان کے دل میں ایک ہیبت پیدا کرتا ہے۔ انسان کو ان ستاروں کے خالق کی طرف متوجہ کیے بغیر رہتا نہیں۔ تو وہ لوگ جو قرآن پاک کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آنے کے بارے میں شک میں تھے، یا ان کا خیال یہ تھا کہ نعوذ باللہ شیاطین اس وحی کو لے کر اترتے ہیں، ان سب کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن کی سچائی پر گواہی چاہتے ہو تو دیکھو ستاروں کے نظام کو، جس رب نے اس نظام کو اتنا منظم، مربوط اور مرتب کیا ہے، اسی رب نے یہ منظم کلام اتارا ہے جو اپنے اندر بہت زبردست ہیبت اور تاثیر رکھتا ہے، تم اس سے بے اتنائی کیسے برت سکتے ہو۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ ایک قسم ہے، اگر تم جانتے ہو تو بہت بڑی۔ یعنی یہ قسم جو کھائی گئی ہے یہ کوئی معمولی قسم نہیں ہے، یہ ستاروں کی گواہی کوئی معمولی گواہی نہیں ہے، یہ بہت عظیم گواہی ہے۔ انہ لقرآن کریم، کس بات پر گواہی؟ کہ بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے، بلند پایا ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں ہے جو محفوظ ہے، مکنون یعنی چھپائی ہوئی، مستور، مراد اس سے لوہے محفوظ ہے۔ یعنی یہ قرآن بہت معزز قرآن ہے، بہت عزت والا ہے، اکرام والا ہے، حرمت والا ہے. پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب کسی کے لیے عرب لوگ کریم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ ٹائٹل ایک بہت عالیشان ٹائٹل ہوتا ہے کسی بھی چیز کی وقت کو اور قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے. تو قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، بہت بلند پایا معزز کتاب ہے، اور اس کی اصل لوح محفوظ میں محفوظ کر دی گئی ہے، چھپا کے رکھی گئی ہے، جس تک کسی کی رسائی نہیں، اسے صرف ملائکہ مقربین ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، جنات اور شیاطین وہاں پھٹک بھی نہیں سکتے. اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ یہ شاعری یا کہانت ہے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں. اور کتاب مکنون کیسی کتاب ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اس کو مگر مطہرین. اور یہاں پر جو مطہرون کے مس نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے اور کتاب مکنون کی طرف، تو بظاہر یہ سب چیزیں ہمیں دنیا میں دکھائی نہیں دیتی، یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. فرمایا کہ ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ بھی تو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن تک تمہاری رسائی نہیں لیکن پھر بھی تم ان کو مانتے ہو. اب جیسے بلیک ہولز ہیں، ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے، ان کو ایک نام دے دیا گیا، لیکن اس سے آگے کیا ہے؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو اگر ہیں تو پھر اس کتاب کی بھی ایک جگہ ہے وہاں، فی کتاب مکنون، یعنی اس کلام پاک کا بھی ایک خاص مقام ہے تمہاری ظاہری دنیا کے پیچھے، جو بہت ہی معزز کلام ہے اور ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو پاکیزہ ہیں، وہاں کسی شیطان کی رسائی نہیں ہوتی، اور اترا بھی رب العالمین کے اذن سے ہے، تنزیل من رب العالمین. لیکن اے لوگو، تم دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. جس کتاب کو اتنی عزت ملی، اتنی عظیم ہستی کی طرف سے وہ آئی، اف بہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ یعنی اس کے ساتھ تمہارا رویہ اس قسم کا ہے جو تمہیں زیب نہیں دیتا، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یعنی اتنی عظیم الشان کتاب، اس کے ساتھ تمہارا طرز عمل یہ کہ تم اس کو تمسخر میں آ کے صرف جھٹلا دیتے ہو، اس کی اہمیت کم کرتے ہو، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو قابل ذکر نہیں سمجھتے، اس کے لیے اپنے دل کے جذبات اور اپنی سوچ اور اپنی عقل اور اپنا وقت اور اپنی محنت اور توجہ، وہ سب کچھ استعمال کرنے سے کتراتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، پڑھ کے دیکھ کے سمجھ کے پھر اس پر عمل کی باری آئے تو جھٹلا دیتے ہو. اس آیت کو کہ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہے لَا يَمَسُّهُ، نہیں چھوتے اس کو، ٹچ کرتے اس کو. يَمَسُّ کا لفظ مس سے ہے، میم سین سین، چھونا، خواہ ہاتھ سے ہو یا جسم کے کسی بھی حصے سے. اور ہو کی ضمیر اس کتاب کی طرف ہے جو لوح محفوظ میں ہے. یعنی آیت کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیے نا کہ لا یمسہ، نہیں ہاتھ لگا سکتے اس کو. اس کو کس کو؟ قرآن کریم کو جو لوح محفوظ میں ہے. یہی معنی بنتا نا اس کا، یعنی وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، وہ قرآن کریم جو کتاب مکنون میں ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں، وہاں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا اس کو. ہاں اگر کوئی لگا سکتا ہے تو وہ جنات اور شیاطین نہیں، خبیث نہیں، بلکہ مطہرون. مطہرون سے مراد یہاں فرشتے ہیں جو پاک ہیں، پیوریفائیڈ ہیں ہر طرح کی ظاہری باطنی نجاستوں سے. وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرتے، ان کو کسی تزکیے کی ضرورت نہیں، کسی ظاہری صفائی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اعتبار سے پاک و صاف بنایا ہے. دراصل یہاں مشرکین مکہ کے اس الزام کی تردید مقصود ہے کہ جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں. اس کی تردید میں پیچھے بھی گزر چکا ہے، قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں بتاؤں تم کو کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے. پھر اسی طرح جب کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی تو ابو لہب کی بیوی نے کیا کہا تھا کہ شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو کفار مکہ کے دل میں یہ شک تھا، یہ خیال تھا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک شیاطین لے کے آتے ہیں، فرشتے نہیں. تو انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی ہی معزز کتاب ہے، لوح محفوظ میں ہے، اسے تو مطہرین یا پاکیزہ ہستیوں کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. جیسا کہ سورۃ عبسہ کی آیات میں آتا ہے، فی صحف مکرمت مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ یہ قرآن معزز صحیفوں میں ہے، صحف مکرمہ، مرفوعتن بلند ہے، متحرہ پاکیزہ ہے، بے عیدی سفرہ کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں، کرامن بررہ جو معزز بھی ہیں نیک بھی ہیں. تو وہاں بھی اس سے مراد معزز فرشتے ہیں جو اس کتاب تک رسائی حاصل کرتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں نے اس سے ایک اور معنی بھی نکالا ہے جو اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں نکلتا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اور وہ کیا معنی ہے؟ کہ اس قرآن کو پاکیزہ لوگوں کے سوا، اور پاکیزہ سے مراد باوضو لوگ ہیں، ان کے سوا کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ معنی یہاں سے براہ راست نہیں نکلتا، انڈائریکٹلی نکالا گیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ متحرون سے مراد یہاں فرشتے ہیں، اور متحرون سے مراد فرشتے لینا کوئی آج کی جدید دور کی تفسیر نہیں، بہت سے صحابہ، تابعین اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا یہی قول ہے کہ متحرون فرشتے ہیں جو ہر طرح کے گناہوں سے، بری عادتوں سے پاک اور معصوم ہیں. حضرت انس، سعید بن جبیر وغیرہ کی یہی رائے ہے، حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے، امام مالک نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ متحرون یہاں فرشتے ہیں. اگر اس سے مراد انسان لیے جائیں تو متحرون سے مراد پھر مومن لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان میں سے بھی وہ لوگ کہ جو صرف جسمانی طور پر پاک نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی بلند مرتبے پر ہیں. اور مس سے مراد اس کی گہرائی تک پہنچنا ہے، اس کی اصل کو چھونا ہے، صرف ظاہری الفاظ نہیں. تو معنی کیا ہوگا؟ کہ قرآن کے مضامین اور مطالب تک انہی لوگوں کو رسائی حاصل ہوتی ہے جن کے خیالات پاکیزہ ہوں، جو کفر اور شرک کے تعصبات سے پاک ہوں، عقل صحیح اور قلب سلیم رکھتے ہوں، جن کے خیالات گندے نہ ہوں. اور اگر اس کو ہم عام کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں کہ متحرین سے مراد یہاں باوضو لوگ ہیں، تو باوضو اس کو چھونا بہت اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ اگر کسی کا وضو نہیں تو قرآن پاک کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، ایسا کہنا اور ایسا سمجھنا کیسا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے تھوڑا سا میں اس ریفرنس سے چند باتیں مزید کروں گی تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوال بار بار اٹھتا ہے یا آپ سے کیا جاتا ہے یا آپ کو سمجھنے پر بھی سمجھ نہیں آتا، شاید وہ کچھ سمجھ آ جائے. کیونکہ اس ایشو کو بہت کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے اور بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے. تو آئیے تھوڑا سا اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس کا دوسرا معنی لوں جو اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کی اصل تفسیر ہے کیا. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. اگر یہ تین آیتیں ملا کر پڑھے اور پھر اس کے بعد والی بھی ذرا پڑھ لیں. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. تو اس میں وہ فقہی مسئلہ تو کہیں نکلتا ہی نہیں جو ہم عام طور پر نکال کر مطمئن ہو جاتے ہیں. براہ راست اس سے وہ مفہوم نہیں سامنے آ رہا جو عموماً لے لیا جاتا ہے. دور کا معنی تو بنایا جا سکتا ہے یہ کہہ کہ نہ چھوئے اس کو. ویسے تو لا یمسہ مضارے کے معنی میں لیا جائے تو نہیں چھوتے اس کو سمپل معنی ہے، لیکن اگر اس کو اس طرح لیا بھی جائے، اس کو نہیں کے معنوں میں لے لیا جائے کہ نہ چھوئے اس کو مگر متحرون، تو پھر اس سے مراد کیا ہوگی اور اس کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے، وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی خاتون حالت حیض میں یا حالت نفاس میں اس کو ٹچ نہ کریں، اس کا پڑھنا پڑھانا حرام سمجھیں، یعنی باقاعدہ حرام کے درجے میں اس کو سمجھا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ جو اس طریقے سے پڑھ پڑھا بھی چکے ہوتے ہیں، جب کوئی اعتراض اٹھاتا ہے وہ شک میں پڑھ کے اپنے عمل کو ضائع سمجھتے ہیں. تو شک عمل کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس شک کو دور کرنا بے حد ضروری ہے، تاکہ جو بھی کام کریں آپ دلیل کے ساتھ کریں، صرف میرے کہنے پہ کریں مت، کسی اور کے کہنے پہ چھوڑے مت. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کسی ایک جلد میں تو تھا ہی نہیں، یہ بھی یاد رہے، یعنی مصحف کی شکل میں نہیں تھا، ایک کتابی شکل میں نہیں تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک عورت کو حالت حیض میں کن کن کاموں سے روکا گیا ہے، جو کلیئرلی قرآن پاک میں مینشن ہو یا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن پاک میں ایسی کوئی واضح ہدایت نہیں. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آیا ہی نہیں کہ کسی خاتون نے آ کر یہ پوچھا ہو کہ اس حال میں میں قرآن پڑھ سکتی ہوں یا نہیں پڑھ سکتی، چھو سکتی ہوں یا نہیں چھو سکتی. صحیح احادیث سے حالت حیض میں جن امور سے روکا گیا ہے، یعنی جو کام منع کیے گئے، وہ ہیں نمبر ایک نماز پڑھنا، نمبر دو روزہ رکھنا، نمبر تین طواف کرنا، اور نمبر چار ازدواجی تعلق قائم کرنا. یہ چار امور ایسے ہیں جن سے صریحاً منع کیا گیا ہے احادیث میں. نماز پڑھنے سے روکنے والی حدیث کون سی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھ لو. یعنی مراد یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد پھر نماز شروع کر دو. حدیث کے الفاظ میں فختصلی تک ہے، یہ نسائی کی روایت ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی ایک ایشو بنا لیا، کہاں لکھا ہوا حالت حیض میں نماز نہ پڑھو، اور وہ باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں. معلوم ہے آپ کو، خود مجھ سے ملاقات ہو چکی ہے ایسے کچھ لوگوں کی، مجھ سے انہوں نے بہت تکرار اور بحث کی کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھو. قرآن پاک میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن حدیث میں باقاعدہ منع کیا گیا ہے. اذا اقبلت الحیضۃ فترک الصلاۃ، نسائی کی حدیث ہے، اور آپ کو دلیل آنی چاہیے تاکہ کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو تو آپ شک میں نہ پڑ جائیں، اوہ تو ساری زندگی کی نمازیں ضائع کر بیٹھے، اب ان کی قضا کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے، جس میں نماز اور روزے دونوں سے منع کیا گیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینها. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. پھر اسی طرح طواف کے بارے میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہم حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہوا، آپ میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا، آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ طواف کے علاوہ باقی تمام کام کرنے کی اجازت ہے، جیسے رمی وغیرہ، سعی وغیرہ. اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن پاک بھی پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس کے لیے پھر دلیل پیش کرنی ہوگی. اس کے لیے عموماً لوگ بطور دلیل اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اور اگلی پچھلی آیات کو کوٹ نہیں کرتے بلکہ صرف اتنے حصے کو کوٹ کرتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن کو شیاطین لے کر اترتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو محفوظ کتاب ہے، شیطانی اثرات سے پاک ہے. اور اس طرح لا یمسہ الا المطہرون جو ہے بنیادی طور پر ایک معلوماتی جملہ ہے، نہ کہ اس میں کوئی حکم دیا جا رہا ہے. یہ آیت کسی بھی حیض نفاس کے کانٹیکسٹ میں نہیں اتری کہ کوئی اس سے پہلے فقہی مسئلہ آ رہا تھا تو بیچ میں یہ بات کہہ دی گئی ہو. اب ایک بات ہے کہ اس کے دلیل میں ایک حدیث ضرور پیش کی جاتی ہے، قرآن پاک کی اس آیت کے بعد ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور وہ حدیث ہے لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، کہ جن بھی مرد اور حیض والی عورت قرآن پاک نہ پڑھے۔ اس روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ حائضہ جنبی کی طرح قرآن مجید میں سے کچھ نہیں پڑھ سکتی، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اس روایت کی صحت کی طرف آتے ہوئے امام ترمذی جنہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے وہ خود اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ یہ روایت کس نے کوٹ کی ہے؟ امام ترمذی نے، اور امام ترمذی نے اپنی کتاب میں کوٹ کرنے کے بعد خود اس کو ضعیف کہا ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں آئی ہے، اور ابو داؤد کی شرح عون المعبود میں مصنف کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے، یعنی اس میں علت ہے۔ صحیح حدیث کی پہچان ہے آپ کو، کیا شرائط تھی اس کی؟ اس میں پانچ شرائط پائی جاتی، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ علت نہ ہو۔ تو عون المعبود جو سنن ابی داؤد کی شرح ہے، اس کے مؤلف کیا لکھتے ہیں؟ کہ اس حدیث میں علت ہے۔ تو جس حدیث میں علت ہو یا جو حدیث ضعیف ہو، اسے احکام میں حجت نہیں مانا جاتا۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن پاک کو نہ چھوئے مگر طاہر، اور یہ حدیث بھی مرسل ہے۔ مرسل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صحابی کا ذکر نہ ہو، ایک مقام پر انقطاع ہو اور وہ اوپر صحابی کے مقام پر ہو، یعنی تابعی براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ تابعی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور بیچ میں صحابی کا ذکر ہی نہیں کیا، تو جو حدیث اس طرح کی ہوتی یعنی مرسل، وہ بھی قابل حجت نہیں ہوتی احکام میں۔ ضعیف احادیث کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ فضائل میں کوٹ کی جا سکتی ہیں، احکام میں نہیں۔ ضعیف احادیث سے کسی چیز کا حلال یا حرام ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ضعیف احادیث زیادہ سے زیادہ اگر ان کو آپ کہیں یوز کر سکتے ہیں تو وہ فضائل اعمال ہیں کہ لوگوں کو کام کرنے کا شوق دلانا ہے، کرتے رہیں۔ اس صورت کے بارے میں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص ہر رات کو یہ صورت پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس صورت کی فضیلت میں کوئی بھی روایت مستند نہیں۔ جتنی بھی روایات ہر رات پڑھنے کے بارے میں آتی ہیں وہ ضعیف یا پھر موضوع ہیں۔ ابھی تک اگر آپ سورت واقعہ کی فضیلت میں کوئی ضعیف حدیث پڑھ کر سورت واقعہ پڑھتے رہے ہیں تو سورت واقعہ پڑھنے میں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایک فضیلت والی بات ہے، لیکن حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں آپ ضعیف حدیث کو حجت نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ایسی احادیث ہیں جس میں ہمیں حائضہ عورت کی حالت اور اس سے متعلق کچھ امور کا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں وہ پھر کیا طریقہ اختیار کرے۔ اب جیسا کہ یہ بتایا گیا تھا کہ شوہر کے ساتھ اس کا ازدواجی تعلق درست نہیں، لیکن ویسے اس کے پاس بیٹھنا، باہم مل کے اکٹھے کھانا کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی اور وہی برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پی لیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا، اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر آپ کو دے دیتی اور آپ اسی جگہ سے کھا لیتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص ازدواجی تعلق تو منع ہے حالت حیض میں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کل ہوا اذن فاتزل النساء فی المحیض، کہ وہ نجاست ہے اور عورتوں سے الگ رہو، اور الگ رہو کی تفسیر آپ کو جب بتائی گئی تھی کہ اس سے مراد سیکشل انٹرکورس منع ہے، باقی کٹھے بیٹھنا یا کٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا یا جسم کو ہاتھ لگانا یہ منع نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، پچھلی بھی صحیح مسلم کی تھی، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد سے جائے نماز لانے کا حکم دیا، میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ جائے نماز کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ رگ یا مسلح یا جائے نماز یا چٹائی یا صف، کچھ بھی جس پر نماز پڑھی جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پاک چیز ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور ہمارے یہاں اکثریت خواتین کی ان دنوں میں تسبیح، جائے نماز اور کسی بھی چیز کو ٹچ نہیں کرتی، بلکہ جسم پہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو بھی دوبارہ دھونے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ان دنوں میں پہنے گئے تھے، تو یہ سراسر تکلف ہے اور اب دین میں ایک مشکل پیدا کرنا ہے۔ بہرحال تو آپ نے کیا فرمایا، حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی اس سے کیا دلیل پتہ چلتی ہے؟ کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے، غیر طاہر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ناپاک ہوں تو پھر تو نہ آپ آٹا گوندھ سکتے ہیں، نہ آپ کھانا پکا سکتے ہیں، نہ ہی آپ سبزی کاٹ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو خود کھائیں گے پھر وہ بھی سارا ناپاکی اندر جائے گا. ناپاکی جہاں ہے بس وہیں ہے، باقی جسم اس سے متاثر نہیں ہوتا، اور یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چل رہا ہے.